الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فنبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فعاتيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا عبادي اے میرے بندو انما هي أعمالكم یہ تمہارے ہی اعمال ہیں پوری حدیث کا خلاصہ کیا ہے تم مجھے مانو اور میری مانو اور مجھ ہی سے مانگو تم مجھے مانو میری مانو اور مجھ ہی سے مانگو اس لیے کہ تمہاری مادی ضرورتوں کے خزانے بھی میرے ہاتھ میں ہیں تمہاری روحانی ضرورتوں کے خزانے بھی میرے ہاتھ میں ہیں تمہاری دنیاوی ضرورتوں کے خزانے بھی میرے ہاتھ میں ہیں تمہاری دنیاوی ضرورتوں کے خزانے بھی میرے ہاتھ میں ہیں مجھ ہی سے مانگو باقی تمہیں کسی اور سے جو کچھ ملتا ہے وہ دینے والا نہیں ہے وہ تقسیم کرنے والا ہے دیتا میں ہوں تقسیم وہ کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخافن غیری ما دام لی السلطان جب تک سلطنت اور حکومت میرے ہاتھ میں ہے تو میرے علاوہ سے ہرگز مت ڈرنا جب تک سلطنت اور حکومت میرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک میرے علاوہ کسی سے ہرگز مت ڈرنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میری سلطنت ختم ہو جائے اور میری حکومت ختم ہو جائے اس کے بعد جس کے ہاتھ میں سلطنت ہو اس سے ڈرنا تو جب تک میرے قبضے قدرت میں سلطنت ہے حکومت ہے اس وقت تک ہرگز کسی سے مت ڈرنا اور میری سلطنت کب تک ہے وسلطانی دائم لا ينقطع اور میری سلطنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ ہی سے ڈرنا میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرنا کوئی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک کہ میری مرضی نہ ہو اگر تجھے کوئی دکھ پہنچاتا ہے وہ میری مرضی سے دکھ پہنچاتا ہے، تجھے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ میری مرضی سے قتل کرتا ہے، میں چھوٹ دیتا ہوں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ تاکہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين. لا تخضعن لمخلوق على طمع، طمع اور لالچ اور ضرورت کی وجہ سے کسی مخلوق کے سامنے ہرگز مت جھکنا. فإن ذاك مضر منك بالدين، اس لیے کہ تیرا یہ عمل تیرے دین کو نقصان پہنچائے گا. واسترزق اللہ مما فی خزائنہ، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ تیرے خزانے سے یہ چیز مجھے دے دے. واسترزق اللہ مما فی خزائنہ فانما ہی بین الکاف والنون، اسے کہ جب تو اللہ سے مانگے گا، اللہ سے مانگے گا تیری جو بھی ضرورت حق ہوگی، چھوٹی ہے تب بھی، بڑی ہے تب بھی، آسان ہے تب بھی، مشکل ہے تب بھی، وہ کاف اور نون کے بیچ میں ہے. اللہ سے تو مانگے گا، اللہ کن کہے گا وہ ہو جائے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں خزائن اللہ الکلام، اللہ کے خزانے تو کلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی خزانے میں ذخیرے میں چیزیں ہوتی اور کوئی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ دیتے ہیں. اذا اراد اللہ شیئا یقول کن فیکون، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مانگتا ہے اور اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اس کو دینی ہے تو اس وقت اللہ کہتے ہیں کہ کن، اور وہ ہو جاتی ہے. اور یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، کن کن بھی نہیں ہوتا، بس ارادہ کرتے ہیں کہ وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ یہ تعلق ہمیں نصیب فرما دے، اللہ یہ تعلق ہمیں نصیب فرما دے. شہر کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جاتا ہے غالب نے کہا تھا کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرتا ہے اتراتا، بادشاہ کا مصاحب ہو گیا، بادشاہ کا دوست ہو گیا تو اب اتراتے ہوئے پھر رہا ہے، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، میرا کون بگاڑے. تو اللہ کے اس ولی کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ زندگی کیسے گزارے گا. اللہ میرا مصاحب ہے، انما ہی ربی اللہ میرے ساتھ ہے، لا تخف ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہی کو مانو، اللہ ہی کی مانو، اور اللہ ہی سے مانگو. بس یہ موٹے موٹے تین کام ہے، اس کے نیچے پوری شریعت آ گئی، پوری شریعت اس میں آ گئی. یہ حدیث قدسی کے یہ کا یہ متن ہے، گویا خلاصہ اس کا. اب کل کتنے کام ہو گئے؟ چھ، تین اچھے اور تین برے. اللہ کو مانا تو اچھا کام، اللہ کو نہیں مانا تو برا کام. اللہ کی مانی، اللہ کی اطاعت کی، اچھا کام، اللہ کی نافرمانی کی تو برا کام. اور اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اچھا کام، اور کسی اور کی طرف گئے تو برا کام. اس لیے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا عبادی، یہ میرے بندو، میں نے تو تم کو یہ کہا ہے کہ مجھ ہی کو مانو، میری ہی مانو، مجھ ہی سے مانگو. اگر تم نے یہ تین کام کر لیے تو بھی یہ تمہارے کام ہے، اب تمہارے کام ہے تو اس پہ میں تم کو اجر دوں گا. اور ان تین کاموں میں میری نافرمانی کی نہیں کی، یہ تین کام، تین میں سے دو نہیں کیے، دو ایک نہیں کیا، تو بھی تمہارے کام. آخرت میں اس پر سوال ہوگا، سزا بھی ہو سکتی ہے. انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہے، احصیھا لکم، اور یہ ہوا میں اڑ نہیں جاتے، میں ان کاموں کو تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں. شمار کر رہا ہوں ان کاموں کو، اور پھر ان کا بدلہ ملے گا، ثم اوفیکم ایاہا، پھر تمہیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی ہوگی وہ بھی وہاں پہنچے گی، رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی وہ بھی وہاں پہنچے گی. مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا. ایک ایک عمل آئے گا وہاں، ایک ایک عمل. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها. کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا اسے بھی ہم لے آئیں گے، اچھائی ہو برائی ہو، اور بدلہ ضرور ملے گا، اچھائی کا بدلہ بھی برائی کا بدلہ بھی. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ برائی کا بدلہ نہ ملے، معاف کر دے، لیکن اچھائی کا بدلہ ضرور ملے گا، پورا پورا ملے گا. کچھ لوگوں کو برائی کا بھی پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کچھ لوگوں کو اللہ فضل فرما کر معاف کر دے گا. لیکن چونکہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کس پارٹی میں ہوں گے، اس لیے اس امید پر تو نہیں بیٹھنا چاہیے نا کہ شاید میرے اوپر فضل ہو جائے، اس لیے بچ کر رہنا چاہیے. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، آخرت کی بالکل فکر نہیں، جی نے جو چاہا وہ کیا، زبان نے جو چاہا بولا، آنکھوں نے جو چاہا دیکھا، کانوں نے جو چاہا سنا، پیٹ نے جو چاہا کھایا. تو ہمارے نام اعمال اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی شانہ ہم میں سے کسی ایک کو یہ کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے تو تیرا نام اعمال دیکھ لیا ہے، اتنا گندا ہے کہ حساب کتاب کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، تو خود سمجھ گیا ہوگا کہ تو کہاں جائے گا. بچنے کی ایک شکل ہے، اگر ایک کام تو کر لے تو میں تجھے جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دوں. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اور اس ملفوظ کے تناظر میں ہر شخص اپنا جائزہ لے، ہر شخص یہ سوچے کہ میرا نام یہ عمل کیسا ہے، اسی وقت حساب کرو اپنا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کام کر لے تو جہنم سے بچا لوں، کیا کر لوں؟ یہ اللہ ضرور بتلائیے، جہنم سے بچنے کے لیے کچھ بھی. تو اللہ تعالی شانہ اگر یہ کہے قیامت کے دن کہ تیرا نام اعمال تیری بیوی کو دکھا دے، تاکہ تیری بیوی کو پتا چل جائے کہ تو کیا کیا کرتا تھا دنیا میں، یا بیوی کو کہا جائے کہ تیرے شوہر کو دکھا دے، بس اتنا چھوٹا سا کام، ایک بیوی دیکھ لے صرف تمہارا نام ہے عمل، تو جہنم سے بھی بچا لوں گا. شیخ سے کہا جائے کہ اپنے مرید کو ذرا دکھا دے، اپنے خادم خاص کو، کہ یہ میرا نام ہے عمل ہے. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہم اتنی برائیاں کرتے ہیں آخرت کی فکر کے بغیر کہ ہم جہنم میں جانا تو پسند کریں گے لیکن یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارا نام اعمال دیکھے. اور اللہ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے میرے بھائیو، سچی پکی توبہ آج ہی کر لو تاکہ یہ پچھلا سارا ریکارڈ ختم ہو جائے، اور آج کے بعد ایسے اعمال کرو کہ جن اعمال میں سے کسی عمل پر کوئی شرم نہ آئے. فکر پیدا کرو میرے بھائی. اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ اگر کل قیامت کے دن ہماری مرضی کے خلاف کوئی معاملہ ہو بھی جائے ہماری امیدوں کے خلاف کوئی معاملہ ہو جائے، مثال کے طور پر فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیجئے کہ ہم نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری، پوری زندگی شریعت مطہر قربانی دی، تو ایسے شخص کو تو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. لیکن فرض کر لیجئے کہ جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کیا اور اللہ نے حکم کر دیا کہ جہنم میں ڈال دو اس کو، تو ہم اپنے اوپر ملامت تو نہیں کریں گے نا کہ تو نالائق ہے، ہم کیا کہیں گے کہ بھئی مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے کیا، میرے مقدر میں ہی لکھی تھی جہنم میں کیا کروں، ملامت نہیں کریں گے ہم اپنے آپ سے. بھئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اللہ نیک کام کرنے والے کو جہنم میں تو نہیں ڈالتے، لیکن فرض کر لیجئے کہ ہم نے جنتیوں والے کام کیے اور اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، تو ہم ایسا تو نہیں کہیں گے نا. ایک طالب علم رات دن محنت کرے، رات دن محنت کرے، رات دن محنت کرے اور پھر بھی امتحان میں فیل ہو جائے، تو ایسا کہے گا کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. لیکن ایک طالب علم محنت نہ کرے اور فیل ہو جائے، وہ ملامت کرے گا اپنے آپ کو کہ تیری نالائکی کی وجہ سے تو فیل ہوا ہے. اسی وجہ سے حضرت عامر ابن قیس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ واللہ لا اجتہدن ثم واللہ لا اجتہدن، اللہ کی قسم میں جنت کو پانے کے لیے بہت کوشش کروں گا، جنت کو پانے کے لیے بہت کوشش کروں گا، فَإِن نَجَوْتُ، میری کوشش کے نتیجے میں اگر میں نجات پا گیا اور جنت میں چلا گیا تو میں سمجھوں گا کہ فَبِرَحْمَتِ اللہ، میرے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہوا، بہت محنت کی، بہت کوشش کی، سب کچھ کیا لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہ تو جنتی نہیں جہنمی ہے، تو وَإِلَّا لَمْ أَلُمْ نَفْسِي، جہنم میں جانے کے بعد دو عذاب ہوں گے، ایک تو جہنم کا عذاب اور دوسرا افسوس کا عذاب، کم سے کم میں افسوس تو نہیں کروں گا، اپنے آپ سے ملامت تو نہیں کروں گا. اور حضرت مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اجتہدوا فی العمل، اجتہدوا فی العمل، عمل میں محنت اور کوشش کرو، اچھے اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے بچو. کیوں؟ فَإِن يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا تَرْجُونَ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ وَبِعَفْوِهِ كَانَتْ لَكُمْ دَرَجَات، اس لیے کہ اگر قیامت کے دن تمہارے عمل کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں وہی معاملہ ہوا جس کی تم امید رکھتے ہو کہ اللہ کی معافی ملے گی اور اللہ کی رحمت ملے گی اور جنت میں داخلہ ہوگا، تو تمہیں اونچے اونچے درجے ملیں گے. یا کانت لنا درجات، ہمیں اونچے اونچے درجے ملیں گے. فہیں یکون الامر کما نرجو، معاملہ اگر ویسا ہی ہوا جیسا ہم امید رکھتے ہیں، من رحمت اللہ وعفوہ، کہ اللہ کی معافی مل گئی، اللہ کی رحمت مل گئی، تو کانت لنا درجات، ہمارے لیے بڑے بڑے درجے ہوں گے، مزہ آئے گا. وَإِن يَكُنِ الْأَمْرُ شَدِيدًا، اور اگر معاملہ سخت ہو گیا، كَمَا نَخَافُ وَنُحَاذِر، جیسا کہ ہم ڈر رہے ہیں اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، فَلَا نَقُولُ، اگر ایسا ہوا کہ ہماری تمام در کوششوں کے باوجود بھی جہنم کا فیصلہ ہوا، تو چونکہ ہم جتنا کر سکتے تھے کر کے آئے، اس لیے ہم کم سے کم ایسا تو نہیں کہیں گے کہ فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اللہ اکبر، جہنم میں ڈالے جانے کے بعد جن لوگوں نے محنت نہیں کی ہوگی وہ اپنے اوپر ملامت کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں آپ لوٹا دیجئے دنیا میں، اور دنیا میں جا کر کے ہم جو کام کر کے آئے تھے برے برے، ان کے علاوہ اچھے اچھے کام کر کے آئیں گے. اب تو یہ تو اچھے کام کر کے ہی گئے تھے، تو کہا کہ اگر اللہ تعالی ہمارے اچھے کاموں کے باوجود بھی ہمیں جنت سے محروم کر دے، تو ہمیں یہ تو نہیں کہنا پڑے گا کیا، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے تاکہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، بلکہ ہم کیا کہیں گے جہنم میں اللہ ڈال دیں گے تو ہم کہیں گے کہ عملنا، ہم کوشش کر کے آئے، ولم ينفعنا ذلك، لیکن ہماری قسمت پھوٹی ہوئی تھی کہ ہمارے عمل نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے عدل کے ساتھ ہمیں جہنم میں داخل کیا، کم سے کم اتنا تو ہوگا. اس لیے میرے بھائیو اس مجلس میں طے کر لو کہ پچھلی ساری گندگیوں کو دھو دینا ہے. وہ ساری گندگیاں جن کا کسی کو پتا تک نہیں ہے دھو دینا ہے. آنکھوں کو بھی پاک رکھنا ہے، کانوں کو بھی پاک رکھنا ہے، زبان کو پاک رکھنا ہے، دل کو پاک رکھنا ہے، جسم سے صادر ہونے والے سارے اب عمل اچھے رہیں گے. اور ایسا بننے کے لیے تزکیہ کی فکر کرنی ہے، علم کی فکر کرنی ہے، اچھی اچھی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، اچھی تحریکوں میں حصہ لینا ہے جس سے ہمارا شوق پیدا ہو. اس لیے کہ اللہ تو یہ فرماتے کہ انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیہا لکم، میں انہیں شمار کر رہا ہوں، ثم اوفیکم ایاہا، پھر یہ سارے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ تمہیں پورا پورا ملے گا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ابو داؤد شریف کی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دن روئی جہنم کے خوف سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کہ جہنم کے خوف سے رو رہی ہیں. اور پھر پوچھا کہ کیا آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو وہاں یاد رکھیں گے کہ نہیں، آپ کو یاد آئیں گے کہ نہیں؟ وہ قیامت کا دن ہولناکی والا دن ہوگا، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور یاد آئیں گے مجھے میرے متعلقین. اور متعلقین دو قسم کے ہیں، ایک خونی متعلقین جن کا جسم کا رشتہ، اور دوسرے روحانی متعلقین جن سے دینی رشتہ ہے. ہاں مجھے ضرور یاد آئیں گے میرے متعلقین. لیکن اے عائشہ، تین مواقع ایسے ہوں گے، تین مواقع جن مواقع میں میرے سمیت ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، وہ صرف اپنی نفسی کے عالم میں ہوگا. تین مواقع ایسے ہیں. ایک موقع کہتے ہیں پہلا موقع، وہ پہلا موقع کہ جب میزان میں عمل تولے جائیں گے. تو مثال کے طور پر میرے عمل جب میزان میں تولے جائیں گے میرے، تو اس وقت مجھے کوئی یاد نہیں رہے گا. میزان میں جب عمل تولے جائیں گے اس وقت نبی ہو یا غیر نبی ہو، ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے، فکر اپنی ہوگی کہ اب کون سا پلڑا جھکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک یہ موقع ہے کہ جب کسی کو یہ ہوش نہیں رہے گا، کسی اور کے بارے میں، جبکہ نامے عمل تولے جا رہے ہوں گے، جب تک کہ دو پلڑوں میں سے ایک پلڑا بھری نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ حساب سے فارغ نہ ہو جائے. دوسرا مرحلہ آئے گا نامے عمل ہاتھ میں ملنے کا، بھائی ہوتا ہے نا، آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو پلاننگ پرمیشن مل گیا ہے زبانی، تو نامے عمل تولے گئے تو نظر تو آ گیا کہ دائیں طرف والا پلڑا جھک گیا، اسے نامے عمل کس ہاتھ میں ملے گا؟ دائیں ہاتھ میں. لیکن جب تک ملے گا نہیں وہاں تک تو گھبراہٹ ہی رہے گی نا. آپ کو پلاننگ پرمیشن مل گیا ہے لیکن جب تک خط نہ آئے آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا. فون پر کہہ دے کہ آپ کا ویزا مل گیا ہے اور ہم نے پاسپورٹ روانہ کر دیا ہے، لیکن جب تک پاسپورٹ آتا نہیں اطمینان نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ جب اعلان ہوگا کہ حافظ ابراہیم دھورات کا بیٹا سلیم کہاں ہے، ناموں کے ساتھ اعلان ہوگا، حضرت جبریل اعلان کریں گے حافظ ابراہیم کا بیٹا سلیم، تو سمجھ جاؤں گا میں کہ اب میرا نام اعمال مجھے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اعلان بھی وہ کرے گا، حضرت جبریل اعلان کریں گے جب نام کی بات کہیں گے کہ ان کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس وقت وہ کہے گا ہاؤ مکرو کتابی، دیکھو میرے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں مجھے مل گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہوگا نام کا کہ نام اعمال اب فنا کو دیا جا رہا ہے، تو جب تک اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ دائیں ہاتھ میں ہے بائیں ہاتھ میں ہے یا پشت کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے. بائیں ہاتھ میں ہے پشت کے پیچھے سے اس کا مطلب یہ کہ ناکام, دائیں ہاتھ میں اس کا مطلب یہ کہ کامیاب. جب تک نام عمل نہ ہو ہوش کھو بیٹھے گا, اور جب نام عمل مل جانے کے بعد, کتنا خوفناک دن ہوگا ہے, نام عمل مل جانے کے بعد میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہوگی, اور اس پر سے گزرنے کے لیے پل صراط. تو کہتے ہیں پل صراط کو لایا جائے گا اور برج بنائی جائے گی پل صراط کی. تو پل صراط کو لا کر جب جہنم پہ بچھایا جا رہا ہوگا, اس وقت میدان محشر کا ہر شخص دوسرے کو بھول جائے گا اس خوف سے کہ اس پر سے جب گزرنے کا وقت آئے گا تو میرا کیا ہوگا. ایک ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نام عمل دائیں ہاتھ میں مل تو گیا ہے لیکن میری کوئی غلطی اللہ کو پھر یاد آ جائے, اور مطلب کہ اس کے اوپر پکڑ کا ارادہ فرما لے. یاد تو ہوگا ہی, پکڑ کا ارادہ کیا ہوگا میرا. تو کوئی چیز میرے بھائیو ادھر ادھر ہونے والی نہیں. ثم اوفیکم ایاہا وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن وجد خیرن, پس جو شخص خیر کو پائے. اب یہاں میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ جو اللہ تعالی شانہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو گن گن کے شمار کر کے رکھ رہا ہوں, منضبط کر رہا ہوں, اور اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو یہ پورا بدلہ صرف آخرت میں نہیں ملتا, کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. پورا پورا بدلہ دوں گا, کچھ دنیا میں اور پھر اکثر آخرت میں, دونوں کا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم ضرور بھی ضرور انہیں حیات طیبہ دنیا میں نصیب کریں گے. اور حیات طیبہ کا مطلب ہے کہ سکون ملے گا, قلب منشرے رہے گا, فقر میں بھی قلب منشرے رہے گا. اور پھر آخرت میں, ولنجزینہم اجرہم بحسن ما کانوا یعملون, ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں بہت دیں گے. اور جو برا عمل کرے گا اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں, ومن اعرض عن ذکری, جو میری شریعت سے میری نصیحت سے اعراض کرے گا, فإن له معیشة ضنکا, کا تو اس کے لیے بڑی تنگ زندگی ہوگی, تنگ زندگی, دل اس کا ہمیشہ گھٹن محسوس کرتا رہے. اور مرنے کے بعد, ونحشرہ یوم القیامۃ اعما, اسے اندھا ہونے کی حالت میں قیامت کے دن اٹھائیں گے. وہ کہے گا لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, اے اللہ میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا دنیا میں اور مجھے اندھا بنا کر آپ نے اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے, کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, ہمارا دین تیرے پاس آیا تھا تو تو نے بھی تو اسی طرح بھلا دیا تھا, نماز کا حکم آیا تھا تو بھلا دیا تھا, توجہ نہیں کرتا تھا. وکذالک الیوم تنسا, آج اسی طرح تجھے بھی ہم اگنور کریں گے, بھلا دیں گے. دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے, آخرت میں بھی ملتا ہے. اب فمن وجد خیرن, اپنے اچھے اعمال کی توفیق کے نتیجے میں جو شخص خیر کو پائے, فلیحمد اللہ, اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ کی تعریف کرے. کیوں بھائی اللہ تعالی شانہ کی تعریف کرے؟ آگے, ومن وجد غیر ذالک, اور جو اس کے علاوہ کو پائے, فلا یلومن الا نفسہ, تو وہ کسی اور کی ملامت نہ کرے, وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگر خود کی. اب یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بھلائی کو پائے تو اللہ کی تعریف کرے, اپنی تعریف نہیں. حالانکہ میں بھلائی خود کی ہے تو اپنی تعریف کرنی چاہیے نا, برائی کی تو خود کو ملامت کرے, تو بھلائی کی تو خود کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن نہ, اگر بھلائی پائے تو اللہ کی تعریف کرے, برائی پائے تو خود کی ملامت کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی برائی کرتا ہے اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے, وہ خود کرتا ہے. برائی اللہ کی توفیق سے کوئی نہیں کرتا, برائی اللہ کی مدد سے کوئی نہیں کرتا, برائی اللہ کے کمپیل کرنے کی وجہ سے کوئی نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے, اختیار. ہم نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ نہیں بنایا, اسے نفس امارہ رہنے دیا. اس نفس نے ہم سے برے کام کروائے تو نفس کی ملامت کرو خود کی, تو برا. اور رہی بات یہ, رہی بات کہ اگر کوئی بھلائی ہے تو جب ہم بھلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, پیدا نہ کرتے تو بھلائی کیسے کرتے. پھر اللہ نے ہمیں عقل دی صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی, اگر یہ عقل نہ ہوتی تو ہم بھلائی کیسے کرتے, ہے نا. اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اس لیے وہ ملامت کرے, غلط استعمال کیا, لیکن اس نے صحیح استعمال کیا. پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا. پھر جب کوئی بندہ اپنی عقل کو استعمال کر کے انبیاء کی ہدایت پر چلتا ہے تو جتنے قدم آگے بڑھتا ہے اتنی ہی اللہ کی طرف سے نصرت بڑھتی جاتی ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اسی کو توفیق کہتے ہیں. تو جس مقام پر وہ پہنچا ہے اس میں توفیق بھی شامل ہے, اور توفیق سے پہلے کے جتنے اسباب ہیں وہ بھی اللہ نے دیے ہیں. اس لیے کہا کہ اگر تم قیامت کے دن بھلائی پاؤ تو اللہ کی تعریف کرو. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی جی؟ اور یہاں پر فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ میں یہ امر بمانہ خبر بھی ہو سکتا ہے کہ جو خیر کو پائے گا وہ اللہ کی تعریف کرے گا, جو خیر کو پائے گا وہ اللہ کی تعریف کرے گا, اور جو اس کے علاوہ کو پائے گا یعنی برائی کو پائے گا وہ ضرور بھی ضرور اپنے نفس کی ملامت کرے گا, ضرور ملامت کرے گا. اس لیے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من میت الا ندیما, کوئی مرنے والا ایسا نہیں ہے جو ندامت نہیں کرے گا. جنت میں جانے والا بھی ندامت کرے گا, جہنم میں جانے والا بھی ندامت کرے گا. جنت میں جانے والا کس بات پر ندامت؟ ان کان محسنا ندیما علی اللہ یکون ازدادا, جنت میں جانے والا اس بات پر ندامت کرے گا اور پچھتائے گا کہ یار جتنے اعمال کر کے جنت میں جا رہا ہوں کاش کے فنا لایانی سے بھی بچتا اور کر لیتا, یا 50 سال کی عمر میں توبہ کی اور توبہ کر کے آگے اور 20 سال تک اچھی محنت کر کے جنت میں گیا, کاش کے 15 سال کی عمر ہی سے اچھے اچھے عمل کیے ہوتے تو آج پتہ نہیں اللہ مجھے کیا دیتے. اور وہ ان کا نہ مسیحن, اور اگر وہ برا کام کرنے والا ہے تو ندیما اللہ یکون استعتبا, تو وہ ندامت کرے گا اس بات پر کہ وہ توبہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کیوں نہیں کر سکا. اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے میرے بھائیوں. تو یہ اگر امر بمانہ خبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اعمال صالحہ کے نتیجے میں دنیا میں بھلائی پاتے ہیں وہ اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے نیک کاموں کی توفیق دی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ نعمتیں نشاور کی ہیں. اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں دنیا میں تو بھی خود کو ملامت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ملامت کریں گے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے, وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچ کر دکھایا, تم ایسا ایسا کرو گے تو تمہیں ایسی ایسی جنتیں دوں گا. اللہ نے ہمیں دے دی جنت میں, ہم جہاں چاہے گھومے پھرے. اور پھر وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جس نے حزن غم کو دور کر دیا ہم سے, غم کو دور کر دیا, نہ بیماری آئے گی نہ ذلت آئے گی نہ پریشانی آئے گی. ان ربنا لغفور شکور, ہمارے پروردگار بڑے بخشش کرنے والے ہیں اور بڑے قدردان ہیں. ذرا اس پہ غور کرو, جنتی جنت میں جائے گا تو تو اچھے اچھے عمل کیے ہوں گے تو جنت میں جائے گا نا. پھر بھی اجتماعی طور پر کیا کہیں گے؟ ان ربنا لغفور شکور. یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی ارباب معرفت کو، متقی لوگوں کو جن کا تزکیہ ہو گیا ہے، ان کو یہ احساس رہے گا کہ اللہ کے لیے جو کچھ ہم نے کیا وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ ہمیں جنت دی جاتی، لیکن ہمارا رب بڑا قدردان ہے اور ہمیں معاف کر کے جنت میں بھیجا ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی جب اللہ کہیں گے کہ تمہارے انہیں اعمال کی وجہ سے جنت میں بھیج رہا ہوں، پھر بھی کہیں گے کہ ان ربنا لغفور شکور. اور اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہا الانہار. ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل ہوگا وہ ہم نکال دیں گے. دنیا میں تو میل نکالنا بہت مشکل ہے. فیصل کا دل میں میل آ گیا تو بہت کوشش کر کر کے کم سے کم اتنا کریں گے کہ بھائی اس کو کسی طرح دبا کے رکھو، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، لیکن رہے گا وہ. جنت میں کوئی میل ویل نہیں ہوگا، کوئی میل نہیں. ہمارے دل میں آپ کا میل ہو، آپ کے دل میں ہمارا میل ہو، تو جنت میں بھی ایک دوسرے کو دیکھنا ہے نا. تو وہ جنت کس کام کی جس میں کسی کو دیکھ کر تکلیف ہو؟ میں وہ شعر سنایا کرتا ہوں نا، بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا. بھائی عید تو ان لوگوں کی ہے جو 30 دن محنت کرتے ہیں، جو 30 دن کھاتے پیتے رہے ان کے لیے عید کے لڈو میں کیا مزہ ہے؟ بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. تو جنت میں دل سے دل نہیں ملے گا تو وہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل. ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے ذرا وہ حسد کینہ وغیرہ نہیں، ذرا ڈس لائکنگ ہوتا ہے جو کہ شرعاً اس میں کوئی برائی نہیں، ہیومن نیچر ہوتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت وحشی سے کہا تھا نا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا حمزہ مجھے یاد آ جاتے ہیں، سامنے مت آؤ. تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ پوری زندگی سامنے نہیں آئے، یہ شریح حد میں رہ کر کے کہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے. اور وہ کیا کہیں گے جنت میں؟ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی. یہ ان جنتوں میں یہاں تک جو پہنچے، اس مقام پر جو اس کی رہنمائی فرمائی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تم یہاں تک کیسے پہنچتے؟ تو جو خیر کو پائے گا وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی تعریف کرے گا جنت میں جانے کے بعد اور دنیا میں بھی. اور جو اس کے علاوہ کو پائے گا فلا یلومن الا نفس، وہ کسی کو دنیا میں آپ اپنا قصور کسی اور کے سر پہ ڈال سکتے ہیں، وہاں سب آشکارا ہو جائے گا، کوئی سب کہیں گے کہ میری غلطی ہے، میں ہی برا ہوں. اسی لیے کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب دیکھ لیا، سن لیا، یقین ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ یہ ملامت کے دن ہمیں دیکھنے پڑے دنیا میں بھی، اور ملامت کا بڑا دن آخرت میں دیکھنا پڑے، تہیا کر لو کہ پاسٹ از پاسٹ، بس مزہ ما مزہ، گزر گیا گزر گیا، بس آج ہم توبہ کر لیتے ہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومن کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں حق کے سامنے اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے سامنے؟ سب بولو گے وہ وقت آ گیا ہے، آ گیا وہ وقت. اور آج ہم یہاں سے توبہ کر رہے ہیں کہ اب پچھلی زندگی میں جو برائیاں ہم سے ہو رہی تھی اب نہیں ہوگی، اور اب وہی کام کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا. اور اگر کسی وقت کوئی غلط کام ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے، توبہ کریں گے. اور اس کے لیے جو ہے اپنے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے، بوس دینے کے لیے، یہ دعوت و تبلیغ میں بھی کچھ وقت لگاؤ، اس میں جانے سے شوق پیدا ہوتا ہے. پھر علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کے بیانات میں بیٹھو، شوق ملتا ہے. اچھی اچھی کتابیں پڑھو، شوق بڑھتا ہے. آپس میں آخرت کی فکر کی باتیں کرو، شوق بڑھتا ہے. اور شوق بڑھنے کے بعد پھر وہیں بیٹھے مت رہو. شوق بڑھنے کے بعد اصل کام تو آگے ہے. دو کام, دین کی فکر پیدا ہو گئی, دین کا شوق پیدا ہو گیا, بس آگے کام, ایک تعلیم اور دوسرا تزکیہ. علم کو حاصل کرو, اپنے تزکیہ کی فکر کرو, اپنے مشائخ سے برابر رابطے میں رہو, اور مشائخ نہیں ہے تو مشائخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرو, مشائخ کو ڈھونڈو, وابستہ کرو, اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑ کر, بیعت ہو کر اپنی اصلاح کراؤ, اور پھر اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر, اپنے پڑوسیوں پر, اپنے دوست احباب پر, اپنے رشتہ داروں پر, ہر ایک پر یہ محنت کرو کہ بھائی دیکھو علم اور عمل پر آؤ, علم اور عمل پر آؤ, علم حاصل کرو, تزکیہ کرو, عمل پر آؤ اور دوسروں تک یہ بات پہنچاؤ. یہ محنت کرو میرے بھائیوں. اگر ہم نے یہ کر لیا تو اللہ تعالی شانہ بہت زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے. اس حدیث میں جو ہے وہ محدثین نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, جو قیامت کے دن خیر کو پائے وہ تو اللہ کی تعریف کرے گا. تو قیامت کے دن تو دو ہی چیزیں ہوں گی نا, خیر اور شر. تو جو خیر کو پائے وہ اللہ کی تعریف کرے گا. ومن وجد غیر ذالک, اور جو اس کے علاوہ کو پائے گا. ومن وجد شرن نہیں کہا, دیکھو ایک چیز کے مقابلے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا بولتے ہیں. مثلا ایسا کہیں گے کہ فیصل کو اندر آ جانے دو, فیصل کے علاوہ کوئی کمرے میں نہیں چاہیے, اس لیے کہ ایک سے زیادہ کس کس کا نام لیں گے. لیکن جب دو ہی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فیصل کو آ جانے دو, عبدالصمد کو کہو کہ ٹھہر جائے. تو خیر کے مقابلے میں تو ایک ہی چیز ہے شر. تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ومن وجد خیرن فلیحمد اللہ, ومن وجد شرن, اور جو شر کو پائے تو اسے صرف اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. لیکن اللہ نے شر نہیں کہا, جو خیر کے علاوہ کو پائے. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حافظ ابن حجر المکی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے شر کے لفظ کو نہ بول کر اپنے بندوں کو بولنے کا ادب سکھلایا کہ گندا لفظ زبان پر اسی وقت لایا جائے جب اس کو زبان پر لائے بغیر کوئی چارہ نہ رہے. ومن وجد غیر ذالک, جو خیر کے علاوہ کو پائے تو چارہ تھا, اس لیے شر کو اللہ نے ذکر نہیں کیا. ادب سکھلا رہے ہیں اللہ تعالی شانہ. بھائی بات سمجھ میں آئی ہے نا جی؟ ہمیں ادب سکھلا رہے ہیں. آج میں نے ادب پر بات کی ہے, پہلے بھی بات کی تھی. ادب لاؤ اپنی زندگی میں. دیکھو اللہ تعالی شانہ احکم الحاکمین, خالق کائنات, پھر بھی ادب دیکھی کہ فمن وجد خیرن, جو خیر کو پائے وہ تو اللہ کی تعریف کرے, اور جو اس کے علاوہ کو پائے, شر نہیں کہا, اس لیے کہ شر بری چیز ہے. اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے حافظ ابن حجر المکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالی شانہ یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ شر اتنا برا ہے کہ میں اسے زبان پر بھی نہیں لا رہا ہوں تو اسے تمہاری زندگی میں کیسے جگہ مل رہی ہے. شر اتنا برا ہے کہ اس کا میں تذکرہ نہیں کرتا شر کے لفظ کا. تو شر کے اعمال کو تم کیسے کر سکتے ہو, اس سے کتنا دور رہنا چاہیے. اس لیے گناہوں سے توبہ کر لو, گناہوں سے توبہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی. تو صغائر سے دور. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تخف الا ذنبک. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز سے مت ڈرو سوائے گناہ کے. لا تخف الا ذنبک, صرف اپنے گناہ سے ڈرو, اور امید کسی سے مت رکھو سوائے رب کے. تو فرماتے ہیں کہ لا تخف الا ذنبک ولا ترجو الا ربک, ڈرو صرف گناہ سے اور امید رکھو صرف اللہ سے. مجھ سے بھی مت امید رکھو, مجھ سے بھی نہیں, مجھ سے بھی مت امید رکھو. اس لیے کہ جو مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو علم مجھ سے اسی وقت ملے گا جب اللہ چاہے گا.
بھروسہ پورا اللہ پر.
ہاں اسباب اختیار کرنے ہیں ہمیں, اسی لیے مجھے 1000 پاؤنڈ کی ضرورت پڑی, قرض چاہیے مجھے, کون دے گا مجھے, کون دے گا؟ علی دے گا, اسماعیل دے گا, ابراہیم دے گا, محمد دے گا, کون دے گا؟ اللہ دے گا. لیکن اللہ جو ہے آسمان سے نہیں دیتا, اللہ کسی کے واسطے سے دیتا ہے, اور یہ چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے مجھے غور کرنا پڑتا ہے کہ اللہ میری رہنمائی کرے. تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ علی کے پاس چلے جاؤ, علی کے پاس چلے گئے, علی نے کہا کہ نہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو ایسا سمجھنے کا کہ جو میں نے غور و فکر کیا تھا اور میرے ذہن میں جو بات آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی, وہ 1000 مجھے دے گا لیکن میں غلط جگہ پہ آیا ہوں, غلط دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا ہے. نہیں سمجھے, یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں جمیل کو کہوں کہ تم ہمارے شہر میں آئے ہیں, نئی جگہ ہے, روزانہ میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرو. سفر میں چلے گئے, سفر میں چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ تم جو ہے فلاں سڑک کے اوپر فلاں ایک گلی ہے اس کے اندر گھس کر فلاں گھر پہ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹانا, وہاں آپ کے لیے ٹیفن تیار ہوگا, میں 3 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں. انہوں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ٹیفن نہیں ہے آپ کے لیے, اور ہم تو سلیم ولیم کو کچھ نہیں, کوئی کسی سلیم کو نہیں جانتے, اور جمیل امیل کا بھی کبھی تذکرہ نہیں ہوا پہلے. تو ان کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ سلیم نے مجھ سے دھوکہ کیا, یا یہ خیال آئے گا کہ میں غلط دروازے پہ آ گیا ہوں؟ بولو بھائی, غلط دروازے پہ, اس لیے وہ باہر پھر نکلیں گے اور ٹٹو لیں گے کہ مجھے جو انسٹرکشنز دیے گئے تھے وہ صحیح ہے یا نہیں. تو اللہ پہ امید رکھنے کے بعد نکلو, اگر نہ ملے تو سمجھو کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں, اللہ تو مجھے دے گا. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں, پانچویں چھٹے ساتویں دروازے سے مل تو جاتا ہے نا قرض, کوئی خالی ہاتھ رہتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے, نہیں ملتا ہے ہماری غلطی ہوتی ہے, ہم غلط جگہ پہ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی شانو سے خوب امید رکھو, ادب بھی اپنی زندگی میں لاؤ, اللہ تعالی شانو سے امید بھی رکھو, اسی سے اپنا تعلق رکھو, اور اسی سے ڈرو, اسی سے امید رکھو. اور یہ جو حدیث کے اسباق ہیں, سبق نمبر ایک, سبق نمبر ایک, مجھ ہی کو مانو, میرے اوپر ہی ایمان لاؤ اور میری ہی مانو. اس کا مطلب یہ کہ میں نے جن باتوں سے بچنے کے لیے کہا تھا بچو, جن کام کو کرنے کے لیے کہا تھا کرو, اور مجھ ہی سے مانگو, اس لیے کہ سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. اب یہ تیسری بات جو ہے کہ مجھ ہی سے مانگو, تو جب ان کو مانیں گے اور ان کی مانیں گے تو تعلق پیدا ہوگا, تو وہاں جائیں گے نا مانگنے کے لیے. تعلق ہی نہیں تو مانگنے کے لیے کیسے جائیں گے, پہچانیں گے نہیں نا تو ان کو. اس لیے بہت زیادہ فکر کرو, اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ قبول فرما لے. یہ جتنی نشستیں ہوئی ہیں اس حدیث قدسی پر, اللہ تعالی سب نشستوں کو قبول فرمائے, اس حدیث قدسی کے انوار ہمیں نصیب فرمائے, اس کی برکات نصیب فرمائے, اور جتنے دروس اس میں سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں اللہ تعالی شانہ ان کو زندگی میں لانے کی توفیق دے, اور ہمیشہ مرتے دم تک دروس قرآن اور دروس حدیث کا اہتمام کرنے والا بنائے. اپنے شہر میں, اپنی مسجد میں اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو بہت اچھا, شروع ہے تو اس میں شرکت کرو, اگر نہیں ہے تو کوشش کرو, نہیں تو سب سے قریبی جگہ میں جہاں کہیں ہو وہاں جانے کا اہتمام کرو, سٹرڈے سنڈے چھٹیوں کے دنوں میں, اور جا کر کے علم حاصل کرو. خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش مت کرو, معتبر علماء کی لکھی ہوئی تفسیروں کو پڑھ سکتے ہیں علماء کرام کی سرپرستی میں, ان سے پوچھو, یہ اس فیلڈ کے ماہرین ہیں. جیسے کوئی طب کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کی رہنمائی میں چلتے ہیں, تو یہ دین کے مسئلے میں علماء کی رہنمائی میں چلنا چاہیے. عمل بھی کرو اس کے ساتھ ساتھ, جو ہے اپنے نفس کی اصلاح بھی رہے, اور اللہ تعالی شانوں سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اسی پہ زندہ رکھے, مبی اسی پہ عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.